الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے کہ ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی مسلمان کی، اپنے خاص دوست کی عیادت کو تشریف لے گئے. عیادت کی سنت، جب کوئی مریض ہمارا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت ہے. بلکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. اور عیادت کا جو مقصد ہے، اس بیمار کی، کہتے ہیں بیمار پرسی، مزاج پرسی، تاکہ اس کو کچھ تسلی ہو جائے. نہ کہ بیمار کسی کے آنے سے تنگ ہو جائے، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے. ایک تو یہ کہ اس چیز کا خیال کرے کہ بیمار کی راحت میں اور اس کے آرام میں خلل نہ ہو. جیسے ایک ہسپتال میں ایک مریض سو رہا تھا تو نرس نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا کہ تم نے نیند کی گولی کھائی؟ اس نے کہا نہیں. کہ بغیر گولی کھائے کیسے سو گئے؟ تو ایسی مزاج پرسی نہ کی جائے. لہذا اس کے لیے ایک تو وقت بھی دیکھا جائے کہ اس بیمار کے آرام کا وقت نہ ہو، اور نمبر دو یہ کہ ہم لوگوں کا مزاج ہے، ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں ہر پاکستانی ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہر کام کر سکتا ہے، کیونکہ ہر کام کے مشورے دینا جانتا ہے. یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے. لہذا عیادت کے اندر یہ سنت ہے کہ بیمار کو تکلیف نہ ہو اور تھوڑی دیر بیٹھا جائے. اور عیادت کرنے وہ شخص جائے کہ جس سے مریض کے دل کھلے اور اس کو اس کے آنے سے خوشی اور فرحت ہو، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مریض ہوتا ہے، جب اس کے اپنے اندر خوشی آتی ہے تو اس خوشی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بیماری کو، اس کو بیماری سے افاقہ ہوتا ہے. نہ یہ کہ
عالم یہ ہو کہ ایک بیمار کے پاس اگر دس عیادت کرنے والے آئیں گے اب سب کو چائے پلانے گے. اب آپ بتائیے کہ گھر والے یا ہسپتال میں ہو وہ مریض کو سنبھالیں یا ان مہمانوں کو سنبھالیں. ان چیزوں کا تعلق اسلامیات کے ساتھ ہے, دینیات کے ساتھ ہے. اور پھر ہر ایک کو عادت ہے مشورہ دینے کی. آپ کسی کو کہہ دیں کہ مجھے فلاں تکلیف ہے, مسجد میں ہی کہتے ہیں, انشاءاللہ 50 میں سے 43 آدمی تو ضرور مشورہ دیں گے آپ کو. ہو سکتا ہے 50 کے 50 دے دیں, لیکن وہ جو 7 مشورہ نہ دیں گے نا, اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ انہیں کچھ آتا نہیں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو کچھ ضروری کام ہوگا, جلدی جانا ہوگا. تو میرے دوستو یہ عادت اچھی نہیں ہے, بلکہ بیمار سے مختصر بات کریں, اس کو تسلی دیں انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز حدیث شریف کی دعا ہے, وہ دعا دینی چاہیے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, یہ دعا ہے. 7 مرتبہ مریض کے سامنے پڑے اور مریض کو یہ دعا دے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. الفاظ کتنے پیارے, اسأل اللہ, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں, بہت عظمت والا ہے, عظیم, رب العرش العظیم, عرش عظیم کا رب ہے جہاں بندوں کے لیے فیصلے جاری ہوتے. میں اس اللہ سے سوال کر رہا ہوں, کیا ان یشفیہ کا, اللہ تجھے شفا دے. تسلی دینی چاہیے, دعا دے اور تسلی دے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر فرمائیں گے. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مریض سے دعا کراؤ, دعاء المریض کا دعاء الملائکہ, مریض کی دعا مثل فرشتوں کی دعا کے ہے, فرشتے کی دعا, سبحان اللہ, اس سے دعا کرائے. لیکن ہم تو مریض کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں, اس کو دعا کیا کرائیں گے. شیخ سعدی نے واقعہ لکھا ہے نا, مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی جو سنتا کم تھا, اونچا سنتا تھا, اور میں نے یہ واقعہ اپنے شیخ سے سنا. اس کو پتا چلا کہ اس کا کوئی دوست بیمار ہے, اس نے کہا چلو بھائی اپنے دوست کی عیادت کو جانا چاہیے. اور بعض لوگ عیادت میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں عیادت میں تھوڑی سی تاخیر ہے, کوئی بات نہیں, ایک ساتھ ہی تعزیت بھی کر لیں گے. اور مہربانی کر کے ذرا اس فرق کو ذرا ذہن نشین کریں, کیونکہ ایک صاحب کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے میں ان کی تعزیت کے لیے جا رہا ہوں. میں خدا کے لیے اردو سیکھ لو, کیوں عیادت مریض کے لیے ہے اور تعزیت کسی کے مرنے کے بعد جو اس کے گھر والوں سے مزاج پرسی کی جاتی ہے اس کو تعزیت بولتے. تو الفاظ کو سیکھ لے. تو اس کو دوست کو پتا چلا, اس نے کہا میرا دوست بیمار ہے اب میں جاؤں, پھر اس کو بھی اندازہ تھا کہ میں اونچا سنتا ہوں. اس نے کہا میں پوچھوں گا بھائی تیرا حال کیا ہے, وہ بتائے گا میرا حال, کہے گا الحمدللہ اچھا ہوں, میں کہوں گا یہی سب سے اچھا حال ہے. اس نے کہا پہ تم کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو, وہ کسی ڈاکٹر کا نام لے گا, میں کہوں گا بھائی اچھا ڈاکٹر ہے, کیونکہ اس نے عیادت کی سنت سیکھی تھی. اور ہمارے حال یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کا نام لے دے کہتے ہیں اوہ وہ ڈاکٹر پچھلے ہفتے میرے بہنوئی کے جو بھائی ہیں نا بس وہیں مرے ہیں اور میری خالہ کا بیٹا بھی ان کے زیر علاج تھا. کہا اس کا کیا ہوا؟ کہا بیچارہ اب قبرستان میں ہے وہ. ایسی باتیں مریض کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. تسلی کی بات کیا ہے؟ خیر اس نے پوچھا پوچھوں گا کہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے نام ہے؟ اچھا ڈاکٹر ہے. پھر پوچھوں گا بھائی دوا کیا کھاتے ہو؟ تو کوئی دوا بتائے گا. میں کہوں گا بھائی اللہ تعالیٰ تجھے اس میں شفا دے, تیرے لیے شفا اسی دوا میں بنائے. اب جب وہ پہنچا مریض نے دیکھا اس کو, اب اس کی تو انہوں نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. اس لیے عرض کیا نا کہ جس کے جانے سے بیمار کو تکلیف ہو, مثلا کسی نے اذیت دی ہے, ستایا ہے, اب وہ اگر مزاج پرسی کے لیے جائے گا تو بیمار کو کتنی تکلیف ہوگی. یا مثلا وہ کہ پتا ہے بل نکالے گا ابھی جیب سے, وہ کہے گا کہ مولانا صاحب بل تو دے دو, جیسے ہمارے کرم فرما بیٹھے ہوئے, تو بیچارے بیمار کا کیا حال ہوگا؟ کہ جس نے تو ابھی مجھ سے پیسے مانگنے. اب اس کے جانے سے بیمار کا تو کیا حال ہوگا؟ اب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اوفو یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی آج, اپنی سنے گا, اپنی کہے گا اور میری سنے گا نہیں. وہی اس نے پوچھا, اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ مر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا مبارک حال ہے. مجھے کہا اچھا ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی. کہا کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں؟ فلاں عزرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ میرا علاج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے. جس مریض کا علاج کیا انجام کو پہنچایا. اب اس کو اور غصہ. اچھا اب وہ جناب اپنی خوش اخلاقی دکھا رہے ہیں, دوا کون سی کھاتے ہیں آپ؟ کہ زہر. کہا ہاں تمہارے مرض کا علاج اسی میں ہے. تو عیادت میں بھی یہ مستقل ایک دین کا مسئلہ ہے اور مستقل ایک عبادت ہے. اسی لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بھی اجر اس کا مفت میں ملتا ہے. مسلمان کی مزاج پرسی کرنا, اس کی عیادت کرنا, یہ ایک مستقل عبادت ہے. بلکہ حدیث شریف میں تو ایسے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بندے میں بیمار تھا تو میری مزاج پرسی کو کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ بیمار, آپ تو اس عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں, میرا مقبول, میرا پیارا بیمار تھا, اگر تو اس کی مزاج پرسی کو جاتا, اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. یہ ہے عیادت. لیکن اس میں بیمار کو تنگ نہیں کیا جائے نہ ان کے گھر والوں کو. اور جب جائے خوش روئی سے جائے. خوش روئی سمجھتے ہیں جناب؟ یہ روئی کی ایک قسم ہے. روئی تو معلوم ہے نا, انگریزی میں کاٹن کہتے ہیں. روئی کی ایک قسم ہے. اور یہ خوش روئی, یہ جو روئی ہے یہ اچھے اخلاق کی دکان سے ملتی ہے. اور پورے عالم میں اس روئی کا مقابل کوئی نہیں ہے سوائے اخلاق نبوت کے. اور وہ خوش روئی یہ ہے کہ چہرے پہ بھی اچھے اثار ہوں. روح مانے چہرہ, یعنی اچھے مسکراتے ہوئے, نرس کے ساتھ نہیں, مریض کے ساتھ. کہے چلو اچھا آغا خان ہسپتال میں داخل ہے, نرس سے ذرا نرس کی عیادت نہیں کرنی, مریض کی عیادت. یعنی مسکراتے ہوئے چہرے پہ اچھے آثار کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے دھیمے لہجے میں اور اچھے طریقے سے اسے بات کرے, اور ایسی بات کرے جس سے اس کو کچھ تسلی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خوش روئی کے ساتھ مریض کے سامنے جانا, نہ کہ بیمار بیچارہ خود بیمار ہے اپنے شکم یا کو کیا ہوگا, وہ کہے گا یہ کمبخت کیا میرے ساتھ کر رہا ہے. ایسا نہیں, بلکہ اچھے چہرہ بنائے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ سناتے تھے, فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت بیمار تھے, حضرت نے اپنا قارورہ بھیجا حکیم صاحب کے پاس. تو اب وہ جب وہ پیشاب لے کر گیا حضرت کا قارورہ, تو حکیم نے جب وہ قارورہ دیکھا اس نے کہا یہ شخص زندہ کیسے. اب وہ بیچارہ لے جانے والا وہ بھی سادہ تھا, اس نے ویسے ہی الفاظ آ کے حضرت کے سامنے نقل کر دیے. اب آپ سوچیں الفاظ کیسے, پھر الفاظ سے کیا ہوتا ہے, الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت والا مولانا شاہ محمد مظہر صاحب دعوت برکاتہ اکثر واقعہ سنایا کرتے ہیں اس بات پر کہ تبرک بالقرآن, قرآن پاک سے برکت حاصل کرو. قرآن پاک کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ مکان یعنی وہ جگہ جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, قرآن پاک کے پڑھنے والا, قرآن پاک کے پڑھے ہوئے کے دم, اس کی پھونک, اس میں بھی اثر ہے. اس پر یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا لڑکا بیمار ہو گیا, بادشاہ پریشان, بڑے علاج کرائے فائدہ نہیں ہوا. ایک بزرگ ایک اللہ والے کے پاس, اس نے کہا چلو کسی اللہ والے سے دعا کرے, ان سے دم کراتے ہیں, پانی کی بوتل لے گئے. اب بادشاہ کا وزیر نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا, ان جھاڑ پھونکوں سے کیا ہوتا ہے, اس کو یو کے اور یو ایس اے لے کے چلے جہاں کی ماڈرن ٹیکنالوجی, ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اس کا علاج کرایا جائے. جیسے بازو کو گلے کی تکلیف ہوتی ہے نا, ساری دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر آخر کو وہی ہمارے ٹوٹکے پہ آ گئے. کہتے ہیں گلے کا علاج غرارے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہمارے نانی دادیاں, ہمارے بڑے, اور کہتے ہیں غرارے کرو. ہماری والدہ صاحبہ بھی لگا کے رکھتی تھی, غرارے کرو. اس کو بڑا ہو, چھوٹے تھے بدھو اور بیوقوف, کہتے غرارے سے کیا ہوتا ہے. اب سارے دنیا کے بڑے بڑے ماہر ای این ٹی کے ڈاکٹر وہی کہتے ہیں اسپیشلسٹ کے غرارے سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے. تو وزیر نے کہا کہ کیا آپ کر رہے ہیں, کن جھاڑ پھونکوں کے چکر میں پڑ گئے, اس سے کیا ہوتا ہے. تو بادشاہ نے خیر سنی انسنی کی گیا, وزیر بھی ساتھ میں تھا. بادشاہ نے بہت ادب سے تو وہاں پر بھی وہ اپنی کڑکڑ کی جا رہا, کہ اس سے کیا ہوگا. اس اللہ والے کے کان میں بات پڑ گئی. بادشاہ سے پوچھا کہ جناب یہ کون صاحب ہے آپ کے ساتھ؟ تو بادشاہ نے کہا یہ میرا وزیر ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کا وزیر ہے نا, یہ بہت احمق اور بے وقوف اور الو ہے. یہ سننا تھا کہ وزیر کے تو آگ لگ گئی, کودنے لگا, غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں, منہ سے جھاگ نکلنے لگا, اور اس نے بادشاہ سے کہا اس شخص کو آپ اللہ والا بولتے ہیں, یہ بزرگ ہے. بادشاہ کو بھی ہوا کہ حضرت یہ میرا وزیر ہے, عہدے دار ہے, آپ ایسے نہ فرمائیں. ان بزرگ نے فرمایا بھائی میں نے کیا کہا ہے. اب وہ وزیر اور کودنے لگا, کہا یہ دیکھیے اپنی زبان سے کیسے الفاظ استعمال کیے اور اب کہہ رہے کہ کیا کہا ہے, جھوٹا بھی ہے. بادشاہ نے کہا کہ حضرت وہ عقیدت رکھتا تھا, اس نے کہا آپ ایسے نہ فرمائیں. فرمایا میں نے کیا کہا ہے, حروف تہجی الف با تا سا حروف تہجی کہ چند حروف کو جوڑ کر میں نے اپنے الفاظ میں اس کو کچھ کہا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا مزاج بدل گیا. پہلے جو ٹھنڈے مزاج کا تھا وہ گرم ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئی, گردن کی رگیں تن گئی, پھول گئی, غصے کا وہ فاسد مادہ جو اندر موجود تھا وہ جھاگ بن کر منہ سے نکلنے لگا. تو ان بزرگ نے فرمایا جب مخلوق کے کلام میں اتنا اثر ہے, اللہ تعالی کے کلام میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ, کیسے ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی انداز سے نصیحت کی اور سمجھایا. سبحان اللہ, تو اللہ تعالی کے کلام میں کتنا اثر ہوگا. اس لیے کلام کا ایک اثر ہوتا ہے. اور بزرگوں نے یہی بات سمجھائی کہ وہ صاحب دل, وہ شخص جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق رکھتا ہے, جس کے دل میں خوف ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے, اس کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی مطلب رکھتے ہیں اور کچھ اور ہی اثر رکھتے ہیں. یہاں تک کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر وہ اللہ والا ہنس بھی رہا ہوگا تو اس کی ہنسی سے بھی دل میں نور پیدا ہوگا, کیونکہ اس کے دل میں نور ہے, وہ صاحب نور ہے, تو اس کی ہنسی سے بھی نور پیدا ہوگا. اور فرمایا ایسا شخص جس کے دل میں ظلمت ہیں, اندھیرے ہیں, گندے اخلاق, دنیا کی محبت, غیر اللہ کی محبت سے جس کا دل اندھیروں سے بھرا ہوا ہے, جس کے دل میں اندھیرے ہیں, ایسا شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرے گا, فرمایا کوئی اثر نہ ہوگا. کیونکہ اس دل کا اثر ہے, زبان سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے, زبان سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے. لہذا جس کے دل میں نور ہے اس کے الفاظ بھی کچھ اور ہوں گے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب مرید اپنی کسی حالت شیخ سے مشورہ کرتا ہے, اپنے حال کو پیش کرتا ہے, شیخ کی تسلی کا ایک جملہ بھی گھنٹوں کی تقریر پر بھاری ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیز, یہ الفاظ کا اثر ہے. تو جب ایک مخلوق کے کلام میں اتنا اثر, تو اللہ والوں کے, اللہ تعالی کے کلام کا کیا اثر ہوگا. ہاں ہم اپنا دل ویسا بنا لیں, پھر دیکھیں اللہ تعالی کے کلام کیا چیز ہے. تو میں سنا رہا تھا کہ حضرت والا مولانا شاہ ابرو لکھ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت نے ایک صاحب کے بارے میں فرمایا کہ بھائی ان کو بھی لینا ہے، ایک حکیم صاحب تھے۔ حضرت موٹر پر تشریف فرماؤ، ان کے مکان پر رکے، معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ حکیم صاحب سو رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جائیں اور وہ آدمی سو رہا ہے تو سوتے ہوئے کو اٹھانا نہیں چاہیے، اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر توقف کیا، پھر فرمایا ان کو اٹھا دیجئے، اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس لیے اٹھوایا کہ ان کو بعد میں پتا چلے گا کہ ہم فلاں کی عیادت کو جا رہے تھے اور حضرت مولانا ابرو الحق صاحب جو کہ بڑے عالم ایک اللہ والے ہیں وہ آئے اور مجھے اٹھایا نہیں گیا تو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اٹھا دیجئے۔ دیکھیے نا، بازوں کا آنا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ تشریف لائیں اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ آئے تھے، ارے اٹھائے کیوں نہیں، ایسا ہوتا نہیں، تو اس وقت اٹھا دینا۔ یہ پھر اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ جیسے محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے، کسی نام سے پکارنا، مثلا موٹا ہے، کالا ہے، کوئی عیب کے الفاظ ہے، ان عیب والے الفاظ سے کسی کو پکارنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے، اور اس کی ممانعت آئی ہے۔ لیکن محبت عجیب چیز ہوتی ہے، بعض مرتبہ کسی کو شیخ کسی کو کسی نام سے پکارتا ہے، اگر دوسرا اس کو بولے تو وہ غصہ ہو جائے، لیکن شیخ کے پکارنے سے مزہ آتا۔ اب آپ تصور کریں اگر کوئی ہمیں یہ کہے، او بلی کے ابا، اگر ہمیں کوئی کہے او بلی کے ابا، کیا حال ہوگا؟ ہم پسند کریں گے؟ لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی آستین میں بلی کا بچہ، آپ نے پوچھا کہ یہ تمہاری آستین میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرتن، بلی کا بچہ ہے، چھوٹی بلی ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ انت ابا ہریرہ، تم بلی کے بچے کے ابا ہو۔ وہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو نکلا وہ ایسا مقبول ہوا کہ آج امت ان کا اصلی نام بھی نہیں جانتی، بھول گئی۔ اور ساری دنیا احادیث مبارکہ کی تمام کتب اٹھا کر دیکھ لے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو ہریرہ، اب آپ بتائیے یہ کیا تھی؟ یہ محبت سے جو نکلا ہوا جملہ تھا، اس جملے نے کیا اثر دکھایا اور کیا مقبولیت دلائی، یہ ہے محبت کی بات۔ اس لیے کسی کو کسی نام سے پکارنا، یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا، شیخ ہوتا ہے، شیخ کسی مرید کو کسی نام سے پکارتا ہے، اور مرید تو مست ہو رہا ہے لیکن دوسروں کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اسلام سے پکارے. لہذا ایک واقعہ لکھا کہ بزرگوں نے سنایا کہ ایک مدرسے میں ایک شخص کھانے کی ذمہ داری تھی, وہ کھانا لے کے آتا تھا. مدرسے کے طالب علم بچے ہوتے ہیں, ابھی تربیت کے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے اس کو اس کا نام اس شخص کا نام بچوں نے بیل رکھا ہوا تھا. شرارتی ہوتے ہیں بچے, کچھ نہ کچھ کرتے. اب بچوں نے اس کا نام بیل رکھا ہوا تھا, ایک دن اسے سن لیا, بڑا ناراض ہوا, بہت غصہ آیا اور بات بھی ہے غصے کی. لہذا اس نے کھانا لانا چھوڑ دیا. خیر محتمم صاحب بھی پریشان ہوئے کہ بات تو بری ہے, بچوں کی غلطی ہے ایسا بولنا. چند روز گزرے, ایک دن آیا روتا ہوا اور کھانے کا وہ سب کام پھر شروع کر دیا. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تب اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, قیامت کا منظر ہے اور میں بے یار و مددگار کھڑا ہوں, کوئی ساتھی نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, پریشان ہوں, اعمال نہیں ہے. اتنے میں یہ جو بچے مدرسے کے ہیں, یہ بچے کھیلتے کودتے جنت کی طرف جانے لگے, فرشتوں نے ان کو رستہ چھوڑا, یہ جنت جانے لگے. اچانک کسی بچے کا مڑا, اس کی نظر پڑی, اس نے کہا رہے ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہوا, اس کو بھی ساتھ لے کے چلو. بس ان بچوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ مجھے لے کر جنت میں داخل ہو گئے. تو لفظ کیسا, لیکن میرے پیارے دوستو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کیسی مقبولیت ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے اگر کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں, اپنے کسی شاگرد کو, مرید کو, تو دوسرے لوگ اس پر قیاس نہ کریں. یہ بہرحال بے ادبی ہے. اور وہ اللہ والا پکار رہا ہے. میں اپنی بات بتاتا ہوں, ایک صاحب ہیں خانقاہ کے باہر, وہ ایک چیز بیچتے تھے. کچھ بات چیت میں اس سے کرتا تھا, تھوڑا وزن اس کا زیادہ تھا, تو میں نے دو چار دفعہ اس کو موٹا بولا. میں اس کو ویسے ہی بلاتا تھا, وہ موٹے یہ کر یہ کر. اب جب دو چار دفعہ کہا تو پھر مجھے بڑا ایک دن مجھے احساس ہو, یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے منہ سے یہ کیا لفظ نکل رہا ہے. تو میں نے اس سے معافی مانگی. میں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم کو موٹا بولا, یہ تو غلط چیز ہے. اور تھا وہ موٹا ہی. تو میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا. اس نے کہا جب تم مجھے موٹا کہتے ہو نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا چلو میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں کہوں گا. کہنے لگا تم مجھے موٹا ہی کہا کرو, تمہارے منہ سے موٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو پتہ چلا محبت کے آداب ہی کچھ اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں محبت کا ادب یہی ہے کہ بے ادب ہو جائے. واہ, اب اس محبت کو سمجھنا. اب آپ تصور کریں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں. لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب, چونکہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے, یہودی تھے. اب عاشق کی نظر دیکھیے محبت کیا چیز ہوتی ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی نے پوچھا اللہ سمانی, کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا تھا؟ تب فرمایا نعم اللہ سما کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تیرا نام لیا تھا. مگر رونے لگے خوشی کے مارے. فضرفت عیناہ, ان کی آنکھیں بھر آئیں, رونے لگے کہ میری قسمت کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے. تو پتہ چلا محبت بھی کیسی چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر یہ محبت کسی اللہ والے کی پیدا ہو جائے تو میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پھر تو اللہ تعالیٰ کا راستہ حضرت کے تو لفظ نہیں ہے میں پھر سے طے ہو جائے گا. حضرت یوں فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکیم اختر یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے, یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت مشکل ہے, مگر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ لگے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے. ابھی ساؤت افریقہ کا سفر تھا. اب ساؤت افریقہ میں جی وہاں بیان کے لیے جانا ہے, وہ کتنے دور ہے؟ 200 کلومیٹر. وہاں بیان کے لیے کتنا دور ہے جی؟ 150 کلومیٹر. 200 میل. 200 کلومیٹر. اچھا بھائی, ایک جگہ پہنچے, اس جگہ کا نام ہے نیو کاسل. ایک شہر مڈل برگ سے چلے اور نیو کاسل پہنچے, میرے خیال میں تھوڑے 2.5-3 گھنٹے لگے. تو وہاں پہنچے تو ایک عالم مفتی صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھک گئے؟ میں نے کہا تھکا تو ہوں. یہ تھکنا تو بشری چیز ہے. میں نے کہا ہاں تھکا تو ہوں, لیکن اس تھکنے میں جو لذت ہے وہ مزہ بھی کچھ اور ہے. اور وہ لذت یہ کہ الحمدللہ حضرت کے ساتھ ہوں. زیادہ تھک کر یہ ہوتا کہ کہیں اور جا کے لیٹ جاتے حضرت, اور لہٰذا ہوا یہی وہیں پہنچے. فرمایا چلو چلے. تو تھکنا یہ تو بشری چیز ہے, لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو سفر ہے اس کی اپنی لذت, اس کا اپنا مزہ. تھکنا اپنا کام کرے اور دل اپنا کام کرے. تو بہرحال حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اٹھایا. وہ اٹھایا تو اس کے بعد وہ جب چل کر آئے تو پچھلی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حکیم صاحب کے لیے دروازہ کھول دیا. ان کا نام ہے حکیم افہام اللہ. حکیم صاحب کے لیے دروازہ کھول دیا. اب یہ اللہ والے جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چونکہ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے, لہذا ان کو اس عالم کی ایک ایک چیز میں اللہ تعالی کی نشانی معلوم ہوتی ہے, کیونکہ عالم عالم سے ہے اور عالم کے معنی نشانی. اب حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو ایک آیت حل ہو گئی. اس کی حکیم افہام صاحب ہیں, ان کے آنے سے اس کی تفہیم آسان ہو گئی. اب افہام اور تفہیم آسان ہو گئی. فرمایا حکیم صاحب سو رہے تھے, ان کو سوتے سے اٹھایا. یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بلا لیتا ہے. اجتبا جبیون سے ہیں اور جبیون کے معنی جذبون کے ہیں. الاجتباء من الجبی والجبی هو الجذب, کہ کھینچ لینا اپنا بنا لینا. اور میرے مرشد اس کو یوں فرماتے تھے پیا جے کو چاہے سوتت لیے جگائے. یہ ہندی ہے. پیا جے کو چاہے سوتت لیے جگائے. اللہ جس کو اپنا بناتا چاہتا ہے, پیا یعنی محبوب جس سے محبت فرماتا ہے اس کو سوتے میں اٹھا لیتا ہے. اور افضل گونڈوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اس طرح فرمایا ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی, ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنا جذب عطا فرماتے ہیں، اس کا بال بال اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جذب. یعنی ایک شخص غافل ہے، ایک شخص غافل ہے، بس اس کا دل پلٹا اچانک، بس اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال، سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی یاد میں رونا، اپنے گناہوں پر رونا، یہ اس کا نام جذب ہے. اور ایسے شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ ایسا جذبتا فرما دے کہ اس کو غفلت سی نیند سے اٹھا دیں، اپنی یاد میں لگا دیں، ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں. اور فرمایا کہ جب حکیم صاحب چل کر آ رہے تھے تو پیچھے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا. فرمایا یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، ہدایت کو کھول دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے، بڑھتا ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ کا راستہ غیر محدود ہے، بغیر جذب کے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو کھینچے نہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ طے ہو نہیں سکتا. اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، وہ غفلت میں ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ مجذوب بن جاتا ہے، اور بعض لوگ پہلے سالک بنتے ہیں. کیا مطلب؟ ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، مدرسہ پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جا رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، گناہوں پر معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جذب کا سوال کر رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنے جذب کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جذب ضرور مانگو، کیونکہ شیطان جو کہ عبادت گزار تھا، علم بھی تھا، معلم الملائکہ تھا، چپے چپے پر سجدہ کرنے والا، لہذا فرمایا کہ وہ مجذوب نہ تھا. سالک تو تھا، مجذوب نہ تھا. سالک کسے کہتے ہیں؟ رستہ چلنے والے کو کہتے ہیں سالک. سلوک کہتے ہیں اللہ تعالی کی محبت کے راستے کو، اور سالک کہتے ہیں اس رستے پر چلنے والے کو. لہذا شیطان سالک تو تھا، عبادت کر رہے سب، لیکن مجذوب نہ تھا، اسے اللہ تعالی کا جذب نہ ملا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نہ بنایا تھا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو، رو، گڑگڑاؤ، مانگو، اور جن کی علامات سے اور جن کی مشاہدے سے، حالات و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو جذب حاصل ہے، یہ مجذوب ہے، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے سالکین کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ اہل محبت کے پاس بیٹھا کریں، اہل محبت کے پاس زیادہ بیٹھا کریں. فرمایا میں سالکین کو ہدایت کرتا ہوں کہ اہل محبت کے پاس زیادہ بیٹھا کریں، کیونکہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ مردود نہیں ہوتے، بے وفا نہیں ہوتے، اور با وفا کے ساتھ جو رہے گا وہ با وفا بن جائے گا. اس لیے ہدایت کرتے تھے. اور مردود ہونا کیسا ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے، ماشاءاللہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، شلوار کرتا ہے، شلوار ٹخن سے اوپر ہے، رو بھی رہا ہے، تلاوت ہے، قرآن پاک ہے، معاملات ہے، سب اچھا ہے، چل رہا ہے، اچانک بگڑا، سب ختم. تو کیا ہے یہ شخص؟ مجذوب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرمایا علماء، اور یا اللہ خصوصاً اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت عطا فرمائی، حلیہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، دین کے کام کی ظاہری صورت ہے، سب عطا فرمائے، لیکن میرے پیارے دوست اس کے باوجود بندہ بھی محتاج ہے، یہ بندہ محتاج ہے اس بات کا کہ اللہ اپنا جذب عطا فرماتا ہے، کیوں ریورس گیئر لگتے دیر نہیں لگتے، ایسے ایسے لوگ آپ سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، یعنی کائنات میں اللہ تعالی کی اس میں ہادی کی تجلی کا مظہر اتم، ہدایت کی جو اللہ تعالی کی تجلی کے ظہور کی سب سے اعلی اور سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی کی صحبت میں رہنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تو میرے پیارے دوستوں ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، یعنی بے خوف ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی سے مانگتے رہیں ہم لوگ، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ہماری زندگی، ہمارا جینا یہ اللہ والوں جیسا بنا، اور اپنا جذب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اس میں مانگنے کی ضرورت ہے، بے خوف صحبت اہل اللہ میں اللہ تعالی نے اتنا اثر رکھا کہ فرمایا ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا، وہ اثر انہی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا، ان کی محبت، ان کے ساتھ رہنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور ہماری نیت کچھ اور ہو، اس میں ہماری نیت کا بھی دخل ہے، کیونکہ کتنے ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مشائخ کے ساتھ سوچے 40-40 سال رہے، ساتھ رہنے والے ان کے بارے میں یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر شیخ کا کوئی عاشق نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستو نیت کیا ہے؟ میری واہ واہ ہو جائے، بات سنیں تو وہ یہی کہیں کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، حکیم الامت نے یہی تو فرمایا، حکیم الامت نے یہی فرمایا کہ بھائی اگر کوئی اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا ہی ناچیز حقیر فقیر ہوں، فرمایا کوئی ہمت کر کے کہہ دے، اور توازو کی نا کہ میں بڑا ناچیز حقیر فقیر ہوں، میں تو کتا ہوں، کمینہ ہوں، فرمایا کوئی ہمت کر کے کہہ دے واقعی آپ بڑے کمینے ہیں، فرمایا پھر دیکھو کیسے جوتے اٹھا کے دوڑاتا ہے، آستین چڑھائے گا، اور وہ تو پتہ چلا کہ ایسے شخص کی نیت ہی نہیں ہے، الفاظ کچھ ہیں لیکن اس کا عمل خلاف ہے، اور یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ ظاہر ایسے ہوتی ہے کہ شیخ کی موجودگی میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے، اور شیخ چلا گیا تو ہمارا رویہ کچھ اور ہے، تو یہ تو شیخ کی موجودگی میں پتہ چل رہا ہے نا کہ بھائی ہم ایسے کیوں ہیں، ہماری دو رخ کیوں ہیں، ہماری دو تصویر کیوں ہیں، ہمارے دو چہرے کیوں ہیں، کہ ان کے سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، جیسے منافقین تو یہی کرتے تھے نا کہ ہم ساتھ ہیں پیچھے جا رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا خَلَوْا لَا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اب شیاطین سردار کے پاس جا رہے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے استہزاء مذاق اڑا رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ جو منافقت ہوتی ہے نا یہ خطرناک ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی باطنی اور اپنی حالت کو شیخ پر ظاہر کر دینا کہ میں ایسا گندا ہوں. اور میرے شیخ ہمارے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی باطنی حالت کو مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, فرماتے میرے دل میں اس کی کیا حقارت آئے گی, میرا تو اس سے بھی بڑا برا حال ہے. لیکن اس کی اس صداقت پر, اس کی سچائی پر اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ دیکھو یہ شخص منافق نہیں ہے, اپنی حالت کا اظہار کر کے اپنے کو مٹا رہا ہے. اور وہ برس اس شخص کے جو اپنے کو بڑا نیک اور پارسا ظاہر کر رہا ہے اور اپنی حالت کو چھپا رہا ہے. تو ایسا شخص جس کو یہ احساس ہے کہ میں نہایت گنہگار, گندے اخلاق والا, بری عادتوں میں مبتلا ہوں, میں کسی کو کیا حقیر سمجھوں گا, ایسے شخص پر اللہ تعالی کا بڑا فضل ہوتا ہے. اور یہ ادا اپنے کو نہ سمجھنا, کیونکہ اپنی حقیقت کو میں جانتا ہوں نا, تو ایسے شخص پر جو اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے وہ اس کو اڑا دیتا ہے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی سے جذب مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا دے, کہ ایک مرتبہ فرمایا, ایک مرتبہ بس اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنا لیا, اپنا جذب عطا فرما دیا, فرمایا پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ اللہ کھینچ لے بس, ایک دفعہ بس, ایک دفعہ اللہ اپنا بنا لے, پھر وہ مردود نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالی کے کھینچے ہوئے کو کوئی نہیں کھینچ سکتا. بس ایک دفعہ کام بن جائے. اور اس کی یہی علامت ہے, اگرچہ وہ مجذوب ہو بھی جائے گا, حالات و قرائن سے اس کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے جذب عطا فرما دیا, ساری زندگی اسی بات پر روتا رہے گا کہ اللہ میں آپ کا ہوں نہیں. جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا, جتنا اس پر اس کی گندگی, اپنی غلاظتیں, اپنی فنائیت اتنی زیادہ اس پر کھلیں گی. یہ عجیب چیز ہے, اپنی بے ثباتی, اپنی حقیقت, اپنی نالائقی اس پر اتنی زیادہ کھلے گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامات میں سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرمائے. یہ جو میرے شیخ فرماتے تھے جو صحبتیں ہیں نا, اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے, ان صحبتوں سے جذب ملتا ہے. اس لیے فرمائے کہ صحبتوں پر حریص رہو, حریص بنو. حریص لالچی ہے نا, کیسے حریص بنے؟ اس زمانے میں جیسے منڈی جانے کا حریص بنتا ہے. کسی مثال ہے نا, اپنی گائے تو لینی ہے, لے لی, جو گائے والا جا رہا ہے اب میں بھی چلوں گا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ بھائی تجھے کیا مطلب ہے, تو گائے کا اسپیشلسٹ ہے کیا؟ اتنا وقت اللہ کی یاد میں گزار, وہاں جا کے گایوں کو جا کے بدنظری کرتا ہے. یہ گائے کی بدنظری نہیں ہے, وہ جو دوسری گائیں آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, ان کی بدنظری. کیونکہ رانی تو رانی گائے تو ہوتی ہے, وہ مہارانی بھی آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اس کام کے لیے نہیں دیا میرے دوستوں, کہ ہم اپنا وقت منڈیوں میں گزاریں. یہ اس کام کے لیے منڈیاں نہیں ہوتی ہیں کہ اپنا وقت منڈیوں میں جا کے گزاریں. ہاں ایک دفعہ گھر سے نکلا, اس کو خریداری کرنی ہے, اس میں وقت لگ سکتا ہے, چار چار گھنٹے, پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں, کبھی سودا بنتے بنتے دیر ہو جاتی ہے, وہ اور بات ہے. لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا کہ جو جا رہا ہے, جی میں بھی منڈی, تو بھی منڈی, میں بھی منڈی, روزانہ منڈی کا طواف ان کے معمولات میں شامل ہوتا ہے. یہ میرے دوستو, وقت کو ضائع کرنا, وقت کو برباد کرنا, یہ چیز ہے. لہذا جتنا وقت منڈی میں لگا رہا ہے, اتنا وقت انسانیت کی منڈی میں لگا ہے. ایک ڈاکٹر کا آج فون آیا, مجھ سے چونکہ تعلق ہے, کہا کہ الحمدللہ پرچے مکمل ہو گئے, پاس ہو گیا اور کنسلٹنٹ بن گئے. میں نے کہا چلو مبارک ہو آپ کنسلٹنٹ بن گئے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ تھی کہ ہم انسان بن جاتے ہیں، ہم انسان بن جائیں، یہ زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ انسان بنا دے، اور انسان کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے، اس کا دل نرم ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات ہوں یا مخلوق کے ساتھ معاملات ہو، اپنے ماں باپ ہو، اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق اور معاملات کو درست کرنا، یہ انسانیت میں شامل ہے. غصہ آنا بھی انسانیت میں ہے، اور غصے کو ضبط کرنا یہ انسانیت کا کمال ہے. غصہ آنا ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آئے گا، یہ آنا بھی ہے، لیکن اس کو ضبط کرنا یہ کمال انسانیت ہے. غصہ آنا انسانیت، اور اس کو ضبط کرنا کمال انسانیت. اور فائدہ اسی میں ہے کہ ہم انسان بنے لیکن کمال انسانیت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، مجھ سمیت ہم سب کو اللہ تعالی انسان بنا دے، اور جیسا اللہ تعالی چاہتے ہیں، ہمارے مشائخ نے جو سمجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اللہ تعالی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سید، اللہ بجلی والوں کو بھی انسان بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابہ و بارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. یا اللہ کرم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، اور یا اللہ تعالی اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. جو برے اعمال کیے ہیں یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما. ہمارے ذمے جو قضا، نماز، روز، لین دین ہے، حقوق کی ادائیگی، اس میں یا اللہ ہماری مدد فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، دل کو نرم فرما، دل میں رحمت داخل فرما، مزاج میں برداشت عطا فرما. یا اللہ طبیعتوں میں رحمت کو غالب فرما دیجئے، جملہ اچھے اخلاق عطا فرما، جملہ برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا جذب عطا فرما، یا اللہ اپنا جذب عطا فرما، یا اللہ اپنا جذب عطا فرما، یا اللہ اپنا جذب عطا فرما. ایمان پر، حسن اعمال پر، کمال ایمان پر جینا نصیب فرما، اور حسن اعمال اور حسن کمال ایمان پر موت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، مسلمانوں کے لیے قربانی کے عمل کو آسان فرما، اخلاص عطا فرما، شرف قبول عطا فرما، حاجیوں کے حج میں آسانی پیدا فرما، زائرین حج اور زائرین حرمین کے لیے اللہ مقبول حاضری نصیب فرما، آسانیاں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ تمام جملہ عافیت، راحت، رحمت، نعمت نصیب فرما دیجئے، جملہ یا اللہ تعالی مصیبتوں سے، شر سے، غم سے، آفت سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.